أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی آخری اور تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ہماری سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری سائٹ میں ہمارے آرکائیو کے پروگرام بھی موجود ہیں، ہمارے روزانہ کے پروگرام بھی وہاں پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سار ٹی وی سے پیش کیے جانے والے پروگرام، لائیو پروگراموں کے علاوہ ٹی وی ڈرامے، فلمیں، سماجی پروگرام، دستاویزی فلمیں، سیاسی تجزیے اور بہت سارے دوسرے پروگرام کی ویڈیوز آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم. اسلام ٹائم کے بعد آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے حالیہ انتخابات کو عوامی مشارکت کا شاندار جلوہ قرار دیا ہے. ایران پاکستان اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس عنقریب تہران میں ہوگا. ہندوستان میں کووڈ 19 کی دوسری لہر کی شدت کم ہونے کے بعد اب ریاست مہاراشٹر میں ڈیلٹا پلس کے پھیلاؤ کے خوف سے پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں. افغانستان کے 15 صوبوں میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان سخت جنگ جاری ہے. عراق کے استقامتی گروہوں نے اعلان کیا کہ الحشد و شعبی کے مراکز پر امریکی حملوں کا انتقام ضرور لیا جائے گا. اور سعودی عرب کی فوجی کونسل نے سعودی فوج کے سینئر کمانڈر کو جس نے جنگ یمن میں سعودی فوج کی کمان سنبھال لی تھی اب غداری کے الزام میں سزائے موت سنائی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران میں عدلیہ کے قومی دن کے موقع پر عدلیہ کے سربراہ اور دیگر اعلی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ حالیہ انتخابات حقیقت میں ایک شاندار اور عظیم کارنامہ تھے اور یہ کارنامہ ایرانی عوام نے انجام دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے حالیہ انتخابات میں عوامی مشارکت کے بارے میں کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے کو بیہودہ اور لاحاصل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ انتخابات کی عظمت سے انکار کے لیے پوری کوششیں کی گئیں, خط لکھے گئے اور سوشل میڈیا پر باتیں کی گئیں مگر سب لا حاصل رہیں کیونکہ انتخابات پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. آپ نے امریکہ, برطانیہ اور خطے کی اراجت پسند ملکوں کے سینکڑوں ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلوں کی جانب سے ایران کے انتخابات کے خلاف چلائی جانے والی طویل پروپیگنڈا مہم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں کب ایسا ہوتا ہے کہ مخالفین کی فعال اور اثر انداز ہونے والی پوری پروپیگنڈا مشینری صرف ایک کام میں جٹ جائے کہ لوگوں کو انتخابات میں شرکت سے باز رکھا جائے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن کی پروپیگنڈا مشینری نے عوامی مشارکت میں کمی کے لیے عوام کی معاشی مشکلات سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اور انہوں نے اپنی پوری کوشش بھی کی. انہیں 20-25% تک ٹرن آؤٹ کی امید تھی لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا. آپ نے فرمایا کہ ماہرین کی رائے کے مطابق 10% لوگ کورونا کی مشکلات کے باعث انتخابات میں شرکت نہیں کر سکے. تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود عوام نے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے کر عظیم کارنامہ انجام دیا اور انتخابات کی مخالفت اور بائیکاٹ کی ترغیب دلانے والوں کو زوردار تمانچہ رسید کیا. رہبر انقلاب اسلامی نے 18 جون کے انتخابات امیدواروں کی کامیابی اور ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انتخابات میں اصل فاتح ایرانی قوم اور وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے انتخابات کو پرجوش اور ولولہ انگیز بنایا اور عوام کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کرنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے انتخابات کے بارے میں ایک امریکی عہدیدار کے بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکی انتخابات کی رسوائی دنیا کے سامنے ہے اور آج یہ رسوائی زمانہ لوگ ایران کے انتخابات کے بارے میں زبان درازی اور اس میں نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اتنی واضح رسوائی کے بعد امریکہ کو انتخابات کے بارے میں بات کرنے کا بھی حق حاصل نہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے 28 جون 1981 کو دہشت گردوں کے ہاتھوں ایران کی 72 اہم شخصیات من جملہ اس وقت کے عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ بہشتی کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے ایرانی عوام کے خلاف سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ جن قاتلوں نے اعتراف کیا کہ یہ دہشت گردی انہوں نے انجام دی وہی عناصر آج یورپی ملکوں میں انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ فرانس اور دیگر یورپی ملکوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ دہشت گردوں کی پوری طرح حمایت کرتے ہیں اور اس کے بعد انسانی حقوق کا دم بھی بھرتے ہیں. ایران پاکستان اور افغانستان کا صرف فریق اجلاس عنقریب تہران میں ہوگا. یہ بات افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہریان نے کابل میں افغان وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر سے ملاقات کے بعد ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. محمد ابراہیم طاہریان نے علاقائی اتفاق رائے کی اہمیت اور صرف فریقی تعلقات کی تقویت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی تجویز کا افغان وزیر خارجہ نے خیر مقدم کیا ہے. ایران کے خصوصی نمائندے اور افغان وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں تہران کابل تعلقات کے فروغ پر بھی زور دیا گیا. افغانستان کے وزیر خارجہ نے صرف فریقی اجلاس کے انعقاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ اجلاس افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے علاقائی اجماع پر منتج ہوگا. اس سے پہلے افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے ابراہیم طاہریان نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا اور پاکستانی حکام سے صرف فریقی اجلاس کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا. حکومت پاکستان نے زخمی افغان طالبان اور ان کی لاشیں منتقل کیے جانے کی تصدیق کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جیو نیوز کے پروگرام میں افغانستان کی حالیہ جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے بعض افغان طالبان کی لاشوں کی تدفین اور زخمیوں کو علاج کی غرض سے پاکستان منتقل کیے جانے کا اعتراف کیا ہے. جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ بہت سے افغان طالبان کے اہل خانہ پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اسی لیے بعض طالبان کی لاشوں اور زخمی کو پاکستان منتقل کیا گیا ہے. شیخ رشید احمد نے افغان طالبان کو پاکستانی طالبان کے ساتھ تعاون کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور اسی طرح افغان طالبان سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے امن کو ملحوظ خاطر رکھیں. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان رہنماؤں اور عہدیداروں کی پاکستان میں موجودگی کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے قائدین اور عہدیداروں کی افغانستان میں موجودگی ضروری ہے اور ان کے گھر والے بھی ان کے پاس ہونے چاہیے. اس سے پہلے افغانستان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ کابل حکومت شروع ہی سے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور دوحہ امن معاہدے کے تحت افغان طالبان کے پاکستانی طالبان, لشکر طیبہ, تحریک اسلامی ازبکستان, القاعدہ اور داعش سمیت تمام علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں سے رابطے منقطع کیے جانے پر زور دیتی آئی ہے. ہندوستان میں کووڈ 19 کی دوسری لہر کی شدت کم ہونے کے بعد اب ریاست مہاراشٹر میں ڈیلٹا پلس کے پھیلاؤ کے خوف سے پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں. ہندوستان کی مغربی ریاست مہاراشٹر نے کرونا وائرس کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے پیش نظر آج سے کرونا کی پابندیاں سخت کر دی ہیں. ریاست مہاراشٹر میں ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر سے ریاست کے 33 اضلاع میں 3 درجے کی پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں. خبریں سائن ایجنسی یو این آئی نے ذرائع کے حوالے سے خبر دیا کہ ان اضلاع میں ہفتے اور اتوار کو سبھی کاروبار مکمل طور پر بند رہیں گے, جبکہ پوری ریاست میں اسکول اور کالج بھی بند رہیں گے لیکن آن لائن تعلیم جاری رہے گی. ہندوستان نے ایٹمی صلاحیت کے حامل ایک اور اگنی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رسان ایجنسی کے مطابق ڈی آر ڈی او نے ایٹمی صلاحیت کے حامل جدید نسل کے میزائل اگنی پی کا کامیاب تجربہ کیا. یہ میزائل تجربہ پیر کو اوڈیشہ کے بالاسور میں واقع ڈاکٹر اے پی جی عبد الکلام جزیرے پر کیا گیا. افغانستان کے 15 صوبوں میں طالبان اور سرکاری فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے, جس میں طالبان کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے. افغانستان کے مختلف علاقوں سے ہمارے نمائندوں نے خبر دیا کہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں فوج اور طالبان کے درمیان شدید جنگ جاری ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان فوج کے جنگی طیاروں اور غیر ملکی افواج کے ڈرون طیاروں نے طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے طالبان کے اڈوں پر بمباری کی. افغانستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والی لڑائیوں میں طالبان کے 100 جنگجو ہلاک اور زخمی ہوئے. رپورٹوں کے مطابق گزشتہ روز افغانستان کے 15 صوبوں میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری رہی اور فریقین کی جانب سے پیش قدمی کا دعویٰ کیا گیا. افغانستان کی وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان کا کہنا ہے کہ غزنی, لوگر, کندھار, فاریاب, بلخ, ہلمند, قندوز، بغلان، بدخشاں اور کابل، بغلان، بدخشاں اور کابل صوبوں میں جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بعض صوبوں میں فوج نے پیش قدمی بھی کی ہے. فواد امان اللہ نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ دو روز کے دوران طالبان کے 248 افراد ہلاک اور 137 زخمی ہوئے. تاہم انہوں نے افغان فوج کو ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. رپورٹوں کے مطابق طالبان نے کابل کے شمال میں واقع سیاگرد اور شنواری اضلاع کو سرکاری فوج کے کنٹرول سے لے لیا ہے اور پروان کے گورنر فضل الدین ایار نے بھی طالبان کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے. عراقی استقامتی تنظیموں نے اعلان کیا کہ الاشد و شعبی کے مراکز پر امریکی حملوں کا انتقام ضرور لیا جائے گا. سابرین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق استقامتی تنظیموں نے پیر کو الاشد و شعبی کے مراکز پر ہونے والے امریکی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. عراقی استقامتی تنظیموں نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں شام اور عراق کے سرحدی علاقے البو کمال میں الحشد و شعبی کے مراکز پر امریکی حملے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی حملے کا انتقام لینے کا اعلان کیا. استقامتی گروہوں کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم ملک میں امریکی فوجیوں کی غاصبانہ موجودگی پر کہ جو عراقی آئین، پارلیمنٹ کے فیصلے اور ملت عراق کے مطالبات کے منافی ہے ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے. استقامتی گروہ نے اپنے بیان میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ غاصب امریکی فوج الحشد و شعبی کے مراکز پر حملہ کر کے اپنے جرائم کو جاری رکھے ہوئے ہے کہا ہے کہ اس حملے کے ذمہ داروں اور مجرموں سے شہداء کے خون کا انتقام ضرور لیا جائے گا اور دشمنوں کو انتقام کا تلخ مزہ ضرور چکھنا پڑے گا. عراق کے قطائب سید الشہداء استقامتی گروہ نے بھی اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس حملے کے بعد امریکی غاصبوں کے خلاف ہماری جنگ محدود نہیں رہے گی اور اس جنگ میں پہلا قدم عراقی فضائی حدود میں دشمن کے ڈرون طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یمن کی مسلح افواج نے اپنی جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سعودی عرب کی حساس فوجی تنصیبات کو ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ تازہ جوابی فوجی کارروائی کے دوران نجران میں سعودی عرب کے نیشنل گارڈ کی چھاونی خمیس مشیت میں واقع شاہ خالد ایئر بیس اور ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے فوجی حصے کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ سعودی اہداف پر کیے جانے والے حملوں میں 5 بیلسٹک میزائلوں اور 5 ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ سعودی عرب کی فوجی کونسل نے سعودی فوج کے سینئر کمانڈر فہد بن ترکی بن عبدالعزیز کو جس نے جنگ یمن میں سعودی فوج کی کمان سنبھالی تھی اب غداری کے الزام میں سزائے موت سنائی ہے. پرشین گلف اسٹڈی سینٹر نے سعودی فوجی کمانڈر فہد بن ترکی بن عبدالعزیز سے وابستہ افراد کے حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ فوجی کونسل نے فہد بن ترکی کو خیانت اور ملک سلمان اور ولی عہد اور وزیر دفاع محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی کوشش کے الزام میں مقدمہ چلا کر انہیں پھانسی کی سزا سنائی ہے. پرشین گلف اسٹڈی سینٹر نے خبر دیا کہ ریاض کے ایک سابق سینئر عہدیدار سے موصول ہونے والے پیغام کے متن کی بنیاد پر فہد بن ترکی ان کے بیٹے اور الجوف علاقے کے ڈپٹی گورنر جنہیں گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. فہد بن ترکی نے امریکہ اور برطانیہ میں اسپیشل آپریشن کی ٹریننگ حاصل کی تھی اور 1982 میں سعودی فوج میں داخل ہوئے تھے. فہد بن ترکی گزشتہ برس اپنی معزولی اور گرفتاری سے پہلے جنرل کے عہدے تک پہنچ گئے تھے. سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کی موت کے بعد موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی حکومت میں موجود بدعنوانی کے خاتمے کے لیے چلائے جانے والی مہم کے بہانے ملک عبداللہ کے تقریباً تمام بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی
میں. عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم. اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی آخری مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. پروگراموں کے سلسلے میں ہم نے بحث امامت کا آغاز کیا تھا، اور ہماری گفتگو عصمت تک پہنچی تھی، اور عصمت کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ آئے تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام سے مراد کیا ہے، وہ ہستیاں کون ہیں جن کا پروردگار عالم نے اہل بیت کے نام سے تعارف کرایا ہے. اور شیعہ سنی احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اہل بیت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں. اور اس کے حوالے سے جناب عائشہ سے بھی ایک روایت جو ہے وہ دلالت کے طور پر پیش کی گئی تھی. اس کے علاوہ شیعہ سنی علماء کرام نے جو مختلف تصانیف اپنی لکھی ہیں، ان میں بھی نام لے کر اہل بیت کی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک اور ہم نے اس شبے کی بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے چونکہ اہل بیت علیہم السلام کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے، اس لیے وہ خطا نہیں کرتے اور ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، یعنی اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو گناہ کرتے. یہ شبہ تھا جس کا جواب ہم نے دیا اسی آیات کی روشنی میں کہ ان کے معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، بلکہ چونکہ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند تعالیٰ نے مخصوص علم بھی عطا کیا ہے اور ان کا ارادہ اور اختیار جو ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اگر یہ ہستیاں معصوم نہ بھی ہوتیں تب بھی وہ گناہ نہ کرتے، کیونکہ ان کا علم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ ایک اور آیت قرآن کریم میں جس میں منصب امامت اور عصمت کی بات کی گئی ہے وہ اولی الامر کی آیت ہے، آیہ اولی الامر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ منصب امامت جو ہے اس کا معصوم ہونا اور اس منصب پر آنے والوں کا عصمت کے مرتبے پر فائز ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ آیت تطہیر کے ذریعے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر دیا ہے کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کرتی ہے اور یہ عصمت اہل بیت کی نسبت حتمی ہے، چونکہ خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کیا ہے۔ اب کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کے ساتھ عصمت کا ارادہ کیا ہے اہل بیت کے لیے تو یہ عصمت جبری ہے، اہل بیت کے لیے وہ فضیلت نہیں بن سکتی۔ حقیقت عصمت کو بیان کرنے کے ساتھ واضح ہوگا۔ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ آئمہ معصوم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے آئمہ کو روکا ہوا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں۔ اگر خداوند متعال آئمہ علیہ السلام کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو آئمہ علیہ السلام زندگی میں کبھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکر اشتباہ ہے اور غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کو روکے ہوئے ہے۔ عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال نے ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ گناہ نہ کریں، یہ تصور کرنا غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ تصور کر کے عصمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال وارد ہے اس نظریے کے اوپر، لیکن حقیقت عصمت یہ نہیں ہے۔ حقیقت عصمت علم کے ساتھ وابستہ ہے، علم ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان معصوم بنے۔ مثلا اگر انسان اپنے اختیاری افعال کی تحلیل کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ جو فعل بھی انجام دیتا ہے اس سے پہلے ایک علم موجود ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو اگر وہ کھانا کھانے لگے گا تو جب تک اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ کھانا میرے لیے مفید ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اگر کھا رہا ہے تو حتماً پہلے اس کو یہ علم موجود تھا کہ یہ کھانا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر کسی فعل کو ترک کرتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ترک کرتا ہے کیونکہ اس کو پہلے علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ فعل میرے لیے ضرر کا سبب بنے گا۔ مثلا ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان اگر بالکل بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کے بازار میں جانا چاہے تو انسان کے اختیار میں موجود ہے، لیکن انسان اپنی پوری زندگی میں نہ صرف یہ کہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا بلکہ حتیٰ اس فعل کو انجام دینے کے بارے میں سوچتا تک بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال، انسان اپنی پوری زندگی کے اندر زہر نہیں کھاتا اور نہ ہی زہر کھانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیوں؟ دونوں صورتوں میں اس وجہ سے وہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا، چونکہ اس کو علم ہے کہ زہر کھانے سے انسان کو موت حاصل ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اور اس کو علم حاصل ہے اس بات کا کہ اگر وہ بدون لباس بازار کے اندر جائے گا تو یہ کتنا قبیح فعل ہے کہ حتیٰ وہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس آپ نے یہاں دیکھا کہ انسان اس قسم کے افعال میں کبھی بھی اپنی زندگی میں فعل کو انجام نہیں دیتا، یہ حتمی ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن یہ حتمی ہونا بھی اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔
انی اسألک بکلماتک ومعاقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد رهقني من أمري عسر فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من عسري يسرا۔ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأذل أو أذل وأظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے؟ قرآن کی آیت دلیل ہے اس کے اوپر، وہ سورہ نساء کی 113 نمبر آیت ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر خداوند متعال کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ایک گروہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ فقط اپنے نفسوں کو گمراہ کریں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، وہ تمہیں کسی بھی چیز کا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ، خداوند متعال نے تجھ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور تجھے علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ جس کو تو کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیک عظیم، اور خدا کا فضل تجھ پر بہت عظیم ہے۔ اب اس آیت کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، فقط عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو بیان کیا ہے کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کی، کہ خداوند متعال یہاں پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تجھے گمراہ نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے تجھے ایسا علم خاص عطا کیا ہے کہ جو اگر تو عادی طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تو حاصل نہ کر پاتا، ہم نے تجھے اس علم کو عطا کیا ہے۔ بس اس علم کی وجہ سے کوئی بھی انسان تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر تفصیل موجود ہے لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ کہ آئمہ کو یا وہ کہ جو معصوم ہیں ان کو خداوند متعال نے علم خاص کیوں عطا کیا اور ہمیں علم خاص کیوں عطا نہیں کیا تاکہ ہم بھی معصوم بن جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ فقط وہی فعل انجام دیں گی جس کو میں چاہوں گا، اور جس کو میں نہیں چاہوں گا اس کو ہمیشہ ترک کریں گی اور میری اطاعت تام کو انجام دیں گی۔ لہٰذا خداوند متعال نے انبیاء و آئمہ علیہ السلام کو علم خاص سے نوازا، اور خداوند متعال نے اس کو آیات کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ مثلا ایک آیت سورہ لیل کی یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى، وہ شخص کے جو اعطا کرے گا، جو دے گا اپنے مال میں سے کہ جو خدا نے اس کو دیا ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو اس کو بہترین وعدہ دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا کر دیں گے۔ بس انسان پہلے ارادہ کرے گا کہ میں یہ فعل انجام دوں تو خدا اس کے نتیجے میں اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے اور راستہ کھول دے گا۔ آئمہ علیہ السلام نے ارادہ کیا پہلے کہ ہم خدا کی اطاعت تام کو انجام دیں گے، خدا اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو علم خاص سے نوازا، اور وہ علم خاص ہے کہ جو آئمہ اہل بیت اس کی وجہ سے گناہ کے بارے میں حتیٰ سوچتے تک بھی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ معصوم ہیں۔ پس عصمت کبھی بھی اختیار کو سلب نہیں کر سکتی، اور عصمت جبری بھی لازم نہیں آتی۔
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولی الامر منکم میں اولی الامر جو ہے اس کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، اور جب اولی الامر کی عصمت ثابت ہو جائے تو اس سے مراد غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یعنی آئے اولی الامر کا اطلاق جو ہے وہ حکمرانوں اور صاحبان منصب و اقتدار پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی وہ ہستیاں درکار ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہوں، منصوص من اللہ ہوں، اور پروردگار عالم کی جانب سے ان کو علم عطا کیا گیا ہو تاکہ وہ اس کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس۔
آج جس آیت پر گفتگو کرنا ہے وہ آیت اولی الامر ہے۔ یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو صراحت کے ساتھ، یعنی اگر انسان توجہ کرے ان قرائن کی طرف کے جو اس آیت کے اندر موجود ہیں، تو آسانی سے اور صریح انداز میں وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت اولی الامر ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم من شیء فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ کہ اے ایمان والو، خدا کی اور خدا کے رسول کی اور اولی الامر کے جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں کسی چیز کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور آخر آیت تک۔ اگر اس آیت کے اندر دقت کر کی جائے، مثلا اس آیت کے اندر اطیع اللہ ایک جملہ ہے اور دوسرا و اطیع الرسول جملہ ہے، و اولی الامر منکم یہ تیسرا اس کے اندر مقطع موجود ہے۔ اطیع اللہ جب کہا تو اس کے بعد جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کو دوبارہ ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو اس وقت اطیعو کا تکرار نہیں کیا، بلکہ واو عاطفہ کے ذریعے عطف کر دیا الرسول کے اوپر. یہ مهم ترین قرینہ ہے ہمارے اس استدلال کے اندر. اطیع اللہ میں جو اطیعو ہے اس کے اندر یہ مراد ہے کہ خدا کی اطاعت جو کرنی ہے وہ خدا کی اطاعت مستقل ہے، یعنی خدا چونکہ مالک حقیقی ہے انسان کا تو اس کی اطاعت کرنی ہے. اور بعد میں جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ مطلب بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے. یہاں پر جو اطیع الرسول کہا جا رہا ہے، یہاں پر ان اوامر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر نے لوگوں تک وحی کے ذریعے پہنچائے، کیونکہ جو وحی پہنچائی ہے پیغمبر نے اور لوگوں کو کہا ہے کہ ان اوامر کے اوپر عمل کرو، وہ حقیقت میں اوامر الہی کی اطاعت ہے، خود خدا کی اطاعت شمار ہوتی ہے، وہ اطاعت پیغمبر میں نہیں آتی. یہاں پر جو اطیعو کہا گیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر چونکہ حکومت تشکیل دیے ہوئے تھے، جو سوسائٹی کے مسائل تھے، جو لوگوں کے ساتھ مربوط مسائل تھے، جو زندگی گزار رہے تھے ان کے اندر، ان کے جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کے حل میں جو پیغمبر حکم دیتے تھے، خدا نے اس اطیعو کا تکرار کر کے یہ بتایا کہ ان امور کے اندر بھی پیغمبر کی اطاعت تم پر واجب ہے. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ ذکر کیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار نہیں کیا. یہ اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت ایک جیسی ہے. اگر پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو ہر حال کے اندر، پیغمبر جو بھی تمہیں حکم دے، جس حالت میں تمہیں حکم دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، واجب ہے خود رسول اللہ کی اطاعت، تو اسی طریقے سے پھر اولی الامر کی اطاعت بھی ہوگی. کیونکہ اولی الامر کی اطاعت میں اگر فرق ہوتا تو حتماً خداوند متعال یہاں پر بھی اطیعو کا تکرار کر دیتا. جس طرح کے الرسول کی اطاعت کے بارے میں جب کہا تو اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ بتانے کے لیے پیغمبر اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے. لیکن اولی الامر میں اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت مساوی ہے. یعنی جس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، بیچون و چراں آپ نے ان کے اوامر ماننے ہیں، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے. جو وہ جس کا امر دے، وہ جس حالت میں امر دے، جس چیز کا امر دے، آپ کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، چونکہ یہ اطیعو مطلق آیا ہے. اطاعت اگر یہاں پر مقید ہوتی، مثلا اگر بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر کی اطاعت مقید ہے کہ وہ خلاف اوامر الہی امر نہ کرے، پس امر اطاعت اولی الامر مقید ہے، مطلق نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند متعال نے وہاں پر کہ جہاں اطاعت مطلق نہیں تھی تذکر دیا. مثلا والدین کی اطاعت ہر حالت میں کرنا واجب ہے، لیکن وہاں پر خدا نے یہ تذکر دیا کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرک کا حکم دے دیں فلا تطعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو. بس جب خداوند متعال کسی کی اطاعت کو مطلق نہیں سمجھتا تو تذکر دے دیتا ہے کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر مطلق انداز میں اطاعت کا حکم دیا کہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اس اطاعت کو مقید بھی نہیں کیا. پس معلوم ہوا کہ یہاں پر اطاعت دونوں کی مطلق ہے. پس جب اطاعت دونوں کی مطلق ہے تو ہم یہاں سے عصمت کو سمجھیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال ایسے بندے کی اطاعت مطلق طور پر نہیں امر دے سکتا اس کے بارے میں کہ جو معصوم نہ ہو. کیونکہ اگر غیر معصوم کے بارے میں مطلق اطاعت کا حکم دے دے تو وہ احتمال ذہن میں رہے گا ہمارے کہ ممکن ہے یہ حکم جو دے رہا ہے یہ خلاف حکم الہی ہو, ممکن ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہ ہو. پس یہاں پر چونکہ اطاعت مطلق آئی ہے, ہم اس مطلق اطاعت سے یہ نتیجہ لیں گے کہ یہاں پر پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہے چونکہ ان کی اطاعت مطلق ہے. پس یہ آیت اس قرینے کے مطابق دلالت کر رہی ہے کہ پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہیں. اب آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو رسول اور خدا کی طرف پلٹاؤ. اب یہاں پر بعض حضرات وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ فی شیئن سے مراد اولی الامر کے احکام کے بارے میں جھگڑا ہے. مثلا ایک مورد یہ بھی ہے. اب چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر, ایک مصداقی بحث کر رہا ہوں کہ جو مخالف نے ہمارے تصور کیا ہے وہ یوں گویا کہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا اختلاف اولی الامر کے ساتھ ہو جائے کسی حکم میں کسی مورد میں تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ خدا اور رسول کی طرف پلٹا دیں. پس اگر اولی الامر معصوم ہوتا تو خدا یہاں پر تنازع کی, جھگڑنے کی اجازت نہ دیتا اولی الامر کے ساتھ, پس وہ معصوم نہیں ہے. جواب اس کا آسان ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں مراد فی شیئن سے یہ ہے کہ آپ اولی الامر سے جھگڑا کریں؟ اگر ہو جائے آپ کا اولی الامر سے جھگڑا تو آپ اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹائیں. فی شیئن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر اولی الامر کے بارے میں آپ سے جھگڑا ہو جائے, باقی موارد میں اگر جھگڑا ہو جائے وہاں بھی اللہ اور رسول کی طرف پلٹائیں. لیکن یہاں پر ایک اور جو چیز پر رنگ ہو رہی ہے وہ یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر خود اولی الامر کے بارے میں آپ کا جھگڑا ہو جائے کہ اولی الامر یہ ہے یا نہیں ہے ہمارا, اگر اس بات میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو خدا رسول کی طرف پلٹاؤ. قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرو, حدیث پیغمبر کی طرف رجوع کرو اور معین کرو اپنے لیے کہ یہ واقعاً ہمارا اولی الامر ہے یا نہیں ہے. لیکن جب مشخص اور معین ہو گیا کہ یہ ہمارا اولی الامر ہے تو پھر اس کی اطاعت مطلقہ واجب ہے, کیونکہ اس اطاعت مطلق سے ہم نے عصمت کو ثابت کیا ہے. پس ان کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہو جائے گی. پس امامت شیعی کے اندر جو مہم ترین رکن تھا, یعنی وہ امامت کے جس کا شیعہ قائل ہے اس کے اندر جو مہم ترین رکن تھا وہ عصمت تھا, وہ اس آیت سے آسانی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے. اور اب اس آیت سے جب عصمت کا اثبات ہو گیا تو اولی الامر سے مراد بھی وہی افراد ہوں گے کہ جو معصوم ہوں گے. غیر معصوم اس آیت کے اندر اصلا داخل ہی نہیں ہو سکتا. پس وہ اقوال کے جو کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں اجماع ہے, اولی الامر سے مراد یہاں پر حاکم ہیں, اولی الامر سے مراد یہاں فقہا ہیں, وہ خود بخود رد ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے.
ناظرین, امامت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گا. ہمیں امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني ادركني ادركني
العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրան դեխոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։